تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
سفیان سوری رحمت اللہ علیہ، ان کو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر۔ اس نے کہا اچھا بیٹا جا، تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ یہ شخص نکلا اپنے گھر سے اور کب واپس آیا؟ 19 برس کے بعد۔ 19 برس صحراؤں میں دین کے پیچھے۔ جب یہ گھر پہنچے، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی تو اماں زندہ تھی۔ کہ کون؟ کہ آپ کا بیٹا سفیان۔ ان کا تو خیال تھا کہ ایک دم دروازہ کھولے گی، گلے لگ جائے گی، ماتھا چومے گی، کیا پیار کرے گی۔ تو وہ ماں بھی پتہ نہیں کیسی ماں تھی۔ اس نے کہا بیٹا، جو چیز ایک دفعہ اللہ کو دے دی جائے اسے واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے۔ میں تمہیں اللہ کو دے چکی ہوں، اب چلا جا انہی قدموں پر، واپس لوٹ جا، قیامت کے دن تجھ سے ملوں گی، یہاں نہیں ملوں گی۔ تو یہ ایک چونکہ دور تھا تو لوگوں کا نکلنا آسان، ماؤں کا بچوں کو الوداع کہنا آسان، والدین کا بھیجنا آسان، بیویوں کا صبر کی سل اپنے سینے پر رکھنا آسان تھا، ماحول تھا۔ وہی ماحول آج دنیا کے لیے ہو گیا ہے تو دنیا کے لیے جانے والے بھی مزے میں، ان کو بھیجنے والے مزے میں، نہ جانے والوں کو کوئی گلہ دیتا ہے، نہ جن کو چھوڑ کے جا رہا ان کو کوئی گلہ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک اپنے دوست کو ملنے گیا جب ہم کالج میں اکٹھے ہوتے تھے، پھر وہ ادھر کے ای میں چلا گیا، میں رائمنڈ چلا گیا، تو کوئی 18 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ خیر لمبی بات ہے، ساری سن کے کہنے لگا، یار یہ تو انتہا پسندی ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے۔ وہ اس وقت تازہ تازہ نا ایف آر سی ایس کر کے آیا تھا انگلینڈ سے، پیچھے باپ پاگل ہو گیا تھا اور پاگل پن میں ہی مر گیا تھا۔ میں نے کہا جو تو ایف آر سی ایس کر کے آیا ہے یہ انتہا پسندی کے بغیر ہو گئی ہے، تیرا باپ بھی پاگل ہوا، پھر وہ مر بھی گیا، تجھے تو اتنی فرصت نہ ہوئی کہ اس کا آج کے علاج کر دیتے۔ کیوں؟ کہ ایف آر سی ایس کا تقاضا یہ تھا کہ ہر چیز چھوڑ کے پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاؤ، انتہا پسندی کے بغیر تو کوئی چیز وجود نہیں پکڑتی، انتہا پسندی کے بغیر چوٹیوں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کسی کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ اس کے ماشاء اللہ اس کی 10 فیکٹریاں ہیں، اس کے ساتھ کول مائنز بھی ہیں، اس کے ہوٹل بھی ہیں، ماشاء اللہ بڑا زبردست بھائی ہیں۔ اور یوں کہہ دو کہ یہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا رہا ہے، کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے، دین تو اعتدال سکھاتا ہے۔ اور یہ جو 10 میلیں چلا رہا ہے یہ انتہا پسندی کوئی نہیں، وہ جو 10 فیکٹریاں چلا رہا ہے یہ انتہا پسندی کوئی نہیں۔ دنیا میں کسی چیز میں بھی کمال انتہا پسندی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو چونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام سنانے کے لیے منتخب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی، ایسے نبیوں کے قصے سنا کر، اس قسم کے واقعات سنا کر۔ قرآن کا رخ بھی داعیانہ ہے، قرآن دعوت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کا سارا خلاصہ بتاؤں تو یہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے، سورہ آل عمران کا خلاصہ بتاؤں تو یہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے، سورہ نساء میں عورتوں کو دعوت دی گئی ہے، سورہ مائدہ میں عرب کی جاہلیت کی رسومات کو درست کرنے کی دعوت دی گئی ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو دعوت دی ہے، اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو دعوت دی ہے۔ اور یہاں آ کر دعوت مکمل ہوگی، پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کے 13 اصول بتائے ہیں، پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ اب یا کلمہ پڑھ لو یا پھر دنیا اور آخرت کی سزا کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تو قرآن کا رخ داعیانہ ہے، یہ دعوت دیتا ہے. اس لیے نبیوں کے قصے بار 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 آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ہمیں کار نبوت پہ لانا چاہتا ہے کہ یہ امت نبی والا کام کرے، اس لیے بار 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 بار. اسی میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ جب گھر چھوڑنا پڑے دین کے لیے چھوڑ دو، وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑ دو، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرو، اسے سرسبز کرو، آباد کرو. اس سرسبزی اور آبادی کے پیچھے دعوت کی خوبصورت محنت ہے. 80 برس کے اندر مدینہ منورہ سے اسلام نکلا اور ہمارے ضلع ملتان میں پہنچا. ہمارے ملتان میں 92 ہجری میں مسلمان داخل ہوئے ہیں، جبکہ 11 ہجری میں حضور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 11 ہجری ایک سال لگا عرب کو دوبارہ مسلمان کرنے میں جو مرتد ہو گئے تھے. پھر 12 ہجری میں یہ قافلے نکلے ہیں بلاد عجم، ایران، روم اور فارس. تو 92 یعنی 82 برس کے اندر اندر یہ مدینہ سے اٹھی لہر ہمارے ضلع ملتان تک پہنچ گئی، دیپال پور کشمیر تک پہنچے. اس راستے میں جو بڑے صحابہ شہید ہوئے اس میں اصفہان میں حمم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تستر میں برا، تستر میں برائے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہامند میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن مادی قریب ہیں، اور خراسان میں عبد الرحمن بن سمورہ اور ابو رافع غفاری. سجستان، افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے. سجستان میں ربی بن زیاد الحارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. پھر جو اوپر کی طرف لشکر نکلے ہیں ترکستان میں داخل ہوئے کاشغر تک، تو اس میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں ان کی قبر بنی ہے. اور جو یورپ کی طرف لشکر نکلا ہے تو استنبول کے دروازوں پر جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہے. اور اسپین سے فرانس میں جو داخل ہوئے جنوبی فرانس میں عبد الرحمن الغافقی، ان کی قبر پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف یہ شہید ہوئے اور ان کی قبر وہاں کھڑی رہی، اب تو خیر مٹ مٹ آ گئی. سسلی جو اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے، وہاں اسد بن فرات، ان کی قبر بھی آج معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سارا جزیرہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. پھر آگے شمالی افریقہ میں داخل ہو جائیں تو معبد بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. پھر ابو زمع انصاری، ابو لبابہ انصاری، ان کی تیونس میں قبریں موجود ہیں. پھر عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں موجود ہے، رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں موجود ہے. یہ افریقہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں. اس طرح یوں ایک خط کھینچا گیا، ایک دائرہ بنایا گیا، اور اس میں 82 برس کے اندر 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 یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں، اسلام کی جو لہر اٹھی ہے، یہ صرف بھائیو گھر بیٹھنے سے نہیں اٹھی، بلکہ بہت سی جوانیاں قربان ہوئیں، تب جا کر یہ نقشہ وجود میں آیا. تو تبلیغ وہ پرانا بھولا ہوا سبق ہے جس کو یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امت قرآن کا پیغام دنیا میں پہنچا دے. اس کے الفاظ کی حفاظت تو اللہ نے ایک نظام چلایا قاری حضرات کا، جو یاد کر رہے کروا رہے، کر رہے کروا رہے. اللہ ان کا بھلا کرے اگر یہ لوگ قربانیاں دے دے. تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو ان کا پیسے نہیں ہوتے کہ بچے کو دوائی لے کے دے سکے. ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے. ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانے کی دعوت تھی ایک بڑے صاحب نے کی، تو انہوں نے ذرا وہاں ایک اس میں ایک اور بڑے عالم بھی تھے، تو وہ صاحب ان مولانا سے کہنے گئے، مولانا یہ ہمارے قاری صاحب کو سمجھائیں، ہم نے ان کی 1500 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ، میرا گزارا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ معاف کیجئے گا، ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 ہے، تو اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں کہ کچھ میرے اوپر بھی رحم کرو، کہ تم تو ناشتے میں 1500 ختم کر دو، میرے 4 بچے بیوی اور میں، مجھے کہتے ہو مہینہ 1500 میں گزارو۔ یہ ایک لطیفہ بھی بنا اس وقت، وہ بےچارے ایسے چپ ہوئے کہ پھر انہیں سر ہی نہیں اٹھایا۔ اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ حفاظ قرآن یا قاری حضرات اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنی ضرورتوں کو دفن کرتے رہتے ہیں اور یہ قرآن کی امانت آگے منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، نہ پڑھانے والے کو پتا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا، نہ یاد کرنے والے کو پتا میں کیا یاد کر رہا ہوں، لیکن الف لام سے والناس تک سارا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، زیر زبر کے بغیر سارا اندر اتر، زیر زبر کی غلطی کے بغیر سارا قرآن اندر میں اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اس امت پر کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، اور عجمی بچے عرب نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یہ کیا لکھا ہوا، مطلب کیا ہے، سارا قرآن یاد ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اکثر پڑھانے والے قاری حضرات بھی عالم نہیں ہوتے، ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ یاد کرا رہے ہیں، وہ یاد کر رہے تہجد میں اٹھ کے یاد کر رہے، اور ساری ساری رات لگے رہتے ساری ساری رات۔ ایک طالب علم تھا مدرسے میں، اس کا دماغ بڑا ہی موٹا تھا، وہ ساری ساری رات لگا رہتا ایک ایک آیت چھوڑنا نہیں یاد کرنا ہے۔ تو پہلے سپارے میں ایک آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ اس کو یاد نہیں، اور وہ ساری رات اس کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنْتُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا۔ فجر کی نماز ہوئی تو پڑوسن عورت پیالہ دہی کا لے کے آئی، کہنے لگے قاری صاحب تیرا ایک شاگرد ساری رات آندھا رہا، پکا دہی تدے ہو پکا دہی تدے ہو، پکا پتہ نہیں انہوں کیا تھیا، پکا دہ تدو پکا دہی تدو، چھوڑنا نہیں یاد کرنا ہے چاہے ساری زندگی بیت جائے۔ یہ شوق کس نے بھر دیا، مطلب ہم اللہ کا فضل ہے ہم نے دنیا کا علم بھی پڑھا دین کا بھی پڑھا، کبھی شوق ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو یاد کریں، ذوق بنتا ہی نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی کیسے یاد کریں۔ تو یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا ساری یاد، اور نہیں یاد ہو رہی تو یوں کر رہا جو میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا، ساری رات لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے، روٹی نہیں کھا رہے سو نہیں رہے، مجھے یاد کرنا مجھے یاد کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا قرآن نہیں مٹ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت ایسا کر دیا کہ اس میں کوئی اور کلام داخل نہیں ہو، ایک تو نہ یہ ضائع نہ ہو، اب دوسرا یہ تھا کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ کر دی جائے، کوئی اور نہ اس میں لکھ کے شامل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی فصاحت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ ساری دنیا کٹھی ہو جائے تو اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا، اس جیسا کلام تیار نہیں کر سکتا، ناممکن ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے اس کے یاد کرنے پہ لوگ لگائے جنہوں نے اس کے مطلب الفاظ کو محفوظ کیا، پھر ایک جماعت لگائی جنہوں نے اس کے مطالب کو ڈھونڈا اور اس کے پیچھے پیچھے پھرے اور اس کے مطالب کو سمجھا، ایک لفظ ہے قرآن پاک میں دم دما، اس دم دما کے لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل 6 مہینے پھرتے رہے، 6 مہینے ایک ایک لفظ کے پیچھے لوگ پھرے کس کے الفاظ کے ساتھ معانی ٹھیک زندہ ہوں، چونکہ ایک زمانہ آنا تھا اللہ کے نبی نے بھی خبر دی تھی ایک زمانہ آئے گا جب ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی کرسی پہ ٹانگ رکھ کر کہے گا ہمیں کسی کے فرمان کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں اللہ کا فرمان کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے میری طرف سے سوال کرنا ہم نے کہا اسے میری طرف سے پوچھنا گدا حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، قرآن میں کہیں دکھا دے کہ گدا حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے فرمایا میں قرآن کا شارح بن کر آیا ہوں، قرآن محفوظ تب رہ سکتا ہے جب اس کے الفاظ محفوظ ہوں، الفاظ کے مطلب محفوظ ہوں، اور مطلب کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حدیث پاک محفوظ نہ ہو. حدیث محفوظ ہوگی تو قرآن محفوظ ہوگا، چونکہ اگر ہر آدمی اپنے ترجمے شروع کر دے ہیں قرآن پاک سے، ہر آدمی اپنے اپنے ترجمے کرے تو بھائی پھر قرآن تو ایک چونچوں کا مربع بن جائے گا. اور چونکہ یہ فتنہ آنا تھا کہ لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا تھا، بڑھ ہی گئے ہمیں قرآن کافی ہے قرآن کافی. تو بھائی قرآن تو ایک اجمال ہے، اس کی تفصیل تو حدیث پاک سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے حدیث کی حفاظت کا بھی ساتھ انتظام کیا کہ لفظ تو موجود ہے، مطلب صحیح نہ ہو تو ضائع ہو گیا، لفظ کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی کی حفاظت کا انتظام کیا کہ حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے پہرے بٹھا دیے. جیسے کلام اللہ میں کوئی چیز نہیں داخل کی جا سکتی، حدیث پاک میں بھی کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. جیسے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے جب ضرورتیں بڑھی تو خون کی تحقیق کے میں خون کی تحقیق کر کے اس میں صحیح جاننے والے بیماری کو دیکھنے والے پیدا کیے، صحیح اس میں صحیح خون کیا ہے فاسد خون کیا ہے، پیشاب کے قطروں میں بیماری دیکھنا، خون میں بیماری دیکھنا، خون میں صحت کو دیکھنا، زمین کو دیکھ کر اس کی قسمیں دیکھنا، زمین کی تہ میں اتر کر پیٹرول کو دیکھ لینا اور معدنیات کو دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اسی اللہ نے قیامت تک سورج کے مغرب سے نکلنے تک اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو یہ بتا دیں گے کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے. یہ اس طرح کی حفاظت کا پہرا ہے کہ حدیث کے پاک کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. قرآن کی حفاظت تبھی ہے جب حدیث کی حفاظت ہو. اگر حدیث کو نکال دیا جائے صرف قرآن تو پھر ہر آدمی اپنے مطلب لے گا، اور جتنے ذہن اتنے مطلب، تو قرآن تو پھر دستور نہیں رہ جائے گا. ہر آدمی کی سوچ کی سطح الگ الگ، پھر جس نے ترجمہ کیا ہے وہ اسی سے اخذ کرے گا. جو عربی پڑھ لیتا ہے اس کو تو ویسے ہی یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے، اس کو تو ویسے ہی یہ نکل ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، جیسے قرآن جیسا کلام نہیں، حدیث جیسا بھی کوئی کلام نہیں. عبداللہ ابن سلام آئے جب آپ نے مدینے میں پہلا جمعہ کا خطبہ دیا، تو جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو پہلی تقریر تو انہیں کے خلاف کرتا ہے کہ مجھے نکال دیا گیا، ظالم کو پکڑ لو. تو ہمارے نبی نے جمعے کی پہلی تقریر کرنی تھی، مکے سے نکل کر آئے تھے، تو نفسیاتی طور پر پہلی تقریر تو مکے والوں کے خلاف ہوتی کہ جنہوں نے گھر سے نکالا. تو آپ نے جو جمعہ کا خطبہ دیا کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ مجھے نکال دیا گیا، میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر زیادتی ہوئی. اور عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہیں سننے، تو آپ نے کہا افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام. یہ اتنے حسین الفاظ تھے کہ عبداللہ ابن سلام پکار اٹھے، یہ نبوت کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تہجد کی نماز پڑھو، اس مفہوم کو جو الفاظ ہمارے نبی نے پہنائے، ساری دنیا کے فصیح و بلیغ عربی دانوں کو چیلنج ہے کہ ایسے الفاظ پہنا کے دکھا دیں، نہیں پہنا سکتے. جیسے قرآن جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکا، ایسے ہی ہمارے نبی جیسا بول کوئی بول نہیں سکتا. الا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. مجھے میرے رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا, ساری دنیا کے دانشور عربی دان کٹھے ہو جائیں, یہ خوبصورت کلمات نہیں بنا سکتے, ان کی فصاحت یہاں جا ہی نہیں سکتی, پہنچ ہی نہیں سکتا. تو جس کو عربی زبان کے ساتھ مناسبت ہے اور درک ہے وہ تو کہہ دے گا کہ نہیں ہو سکتا, حدیث میں کوئی کلام داخل ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ داخل ہو. اس لیے انکار حدیث کا فتنہ عرب میں کوئی نہیں, عجم میں ہے, عجم میں یعنی غیر عربوں میں ہے, یا جن یا وہ عرب جو اب عرب ہی نہیں رہے, وہ اتنے ان کا اختلاط ہو گیا عجم کے ساتھ ان کی عربیت فنا ہو گئی. ورنہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی زبان پر تھوڑی سی بھی واقفیت ہے عربی زبان سے, وہ آرام سے کہہ سکتا ہے نہیں نہیں اللہ کے نبی کی بات میں کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی, کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں ہوگی. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر, ان کے مفہوم کو اپنی شاعری میں بیان کر کے بیچ میں بانگے درا میں ڈال دے, تو جس کو عربی اردو ادب کا ذوق ہے یا اقبالیات کا ذوق ہے وہ آرام سے کہہ دے گا یہ اقبال کا نہیں ہے, یہ تضمین ہے, کسی نے اس میں ڈال دیا ہے. تو کیا اللہ کے نبی کی بات کو پہچاننے والے دنیا سے مٹ گئے؟ یہ ناممکن ہے. اگر خون کے پہچاننے والے موجود ہیں, آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹوٹیاں لگا کے اور وہ شیشے لگا کے بیماریاں دیکھنے والے اگر موجود ہیں, زمین کی تہ میں لوہا پیٹرول گیس کے تلاش کرنے والے اگر موجود ہیں, اور یوں جہازوں کو ہوا میں اڑانے والے اگر موجود ہیں, سمندر کی تہ میں آبدوزوں کو اتارنے والے اگر اللہ نے پیدا کیے ہیں, تو وہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا وہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کا وہ حق ادا کریں گے, اور کوئی بھی چیز اس میں اگر داخل ہونے کو آئے گی تو کہہ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ اللہ کا حفاظت کا پہرا ہے. ہم پہنچانے والے بنے, ہم پہنچاتے نہیں. تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہے, اس کے مفہوم کی حفاظت ہے, اس کے معنی کی حفاظت. پھر اگر فرض کرو, میں کہتا ہوں فرض کرو, کسی نے گھڑ گھڑ کے ڈال دیا, بنا دیا, تو حدیثیں کون سا کروڑوں اور اربوں ہیں, چند لاکھ حدیثیں ہیں, چند لاکھ, دس لاکھ کے قریب گنے چنے بول فرمان. ایک بھیڑی, ایک چرواہے کو پتا ہوتا ہے میری 200 بکریاں یہ میری ہیں, میری 400 بھینسیں یہ ہیں. تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا ہے جنہوں نے علم کو سینہ بسینہ لیا ہے, ایسے نہیں ڈائجسٹ سے اٹھا کے نہیں پڑا. اور آج کے بھائیو, نفس و شیطان کے ہاتھوں مارے ہوئے اور گمراہ کیے ہوئے ذہنوں کی کتابوں کو نہیں پڑھا, بلکہ اپنے سلسلے کو سنت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج 1424 سال ہیں میرے اور میرے نبی کے درمیان, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بے سند نہیں. ہمیں ہمارے استادوں سے ایک بات پہنچی, ہم نے اپنے شاگردوں کو وہی پہنچائی ہے, اس میں کوئی چیز شامل ہوگی تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ اوپر سے نہیں آئی, دائیں بائیں سے آئی ہے, نکال کے باہر کر دو. میں نے حدیث کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے, انہوں نے خیر محمد سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابل مواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص سے، علقمہ بن وقاص سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے. بھائی یہ ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں بھائی، بھائی ہضم کرو، ہضم کرو، ہضم کرو بھائی. تو اتنا موٹا تیرا پیٹ ہے تو پھر بھی ہضم نہیں کرتا. ہاں بھائی ہضم کرو. یہ نعرے لگانا مسجد کے آداب کے منافی ہے بھائی، شور شرابہ باہر ہونا چاہیے. تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سکہ بند ہے، سکہ بند ہے، چونکہ ہماری نسل دین جانتی نہیں. ماں باپ نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے استادوں نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے آپ کورس سارا انگلینڈ سے آیا، او لیول اے لیول کے دو بت بن گئے. او لیول اے، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں لگا یہ او اے ہے کیا بلا. جس کا بچہ او اے نہ کرے مائیں پریشان، باپ پر نہ او کیا نہ اے کیا. اسے مسلمان بنا دو، روٹی او اے میں کوئی نہیں ہے، او اے میں روٹی کوئی نہیں ہے. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، رزق اللہ کے ہاتھ میں، فی السماء رزقکم وما توعدون. انسان اور مسلمان بنانا فرض عین ہے، اس کے بعد کمپیوٹر انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، تاجر بن جائیں، سیاستدان بن جائیں، زمیندار بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، وہ ریڈی لگا لیں، وہ جہاز اڑا لیں، وہ کوشوان بن جائیں، جو مرضی کریں، لیکن ماں باپ پر، ہم پر فرض ہے کہ پہلے مسلمان بنیں، پہلے انسان بنیں، اس کے بعد یہ شعبے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ بچپن سے ہی او لیول اے لیول، اور اب کورسز آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اس قوم پہ خون کے آنسو بھی روئیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا ان کی بربادی کا، کہ جو قرآن جیسا علم گھروں میں رکھیں اور کورس ان کا انگلینڈ سے آ رہا. جس میں شراب اور سور کی کہانیاں ہوں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کہانیاں ہوں، تو یہی کلچر پھر آگے پھیلے گا. یہاں بھی بوائے فرینڈ بن جائیں گے اور یہاں بھی گرل فرینڈ بن جائیں گے، اور جیسے وہ ننگے ہو گئے یہ بھی ننگے ہو جائیں گے. ننگے ہونے کا نام اگر انسانیت ہے تو ادھر چلو، اور اگر انسانیت کسی اور چیز کا نام ہے تو اسے تلاش کرو بھائیو. میرے رب کے ہاں آوارگی، بے حیائی، بے ہودگی، اس کا نام نہ تہذیب ہے نہ زندگی ہے. یہ تو پاگلوں کی زندگی ہے، موت تک کے ان کے لیے مہلت اور چھوٹ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المآب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دھوکہ نہ دے، تمہیں دھوکہ نہ لگے نافرمانوں کی زندگی سے. یہ چار دن کے ان کے نشے اور مزے ہیں، پھر ان کے لیے ہمیشہ کی تہکتی، کھولتی، بھڑکتی، مچلتی ہوئی آگ ہے، جو ان کا بدترین ٹھکانہ ہے. تم مجھے راضی کرو ڈیفنس میں رہ کر، موت کے بعد میں تمہیں عیش کرا دوں گا، راضی کر دوں گا، خوش کر دوں گا. تو ہماری ایک زندگی ہے، ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں جدھر کو ہوا ادھر کو رخ ہو جائے. ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، ایک راہبر کامل ہے، ہادی اعظم ہے، سید الکونین ہے. اللہ اس کے نام کبھی محمد رکھتا ہے، کبھی احمد رکھتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی اسے قاسم ابو القاسم کہتا ہے، کبھی اسے مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی خاتم کہتا ہے، کبھی اسے حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی شاہد کا نام دیتا ہے، کبھی مبشر کا نام دیتا ہے، کبھی نذیر کا نام دیتا ہے، کبھی مزمل کے لقب سے پکارتا ہے، کبھی مدثر کے لقب سے پکارتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کی اسے عبا پہناتا ہے، کبھی ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجاتا ہے، کہیں جنت کی چابی دیتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں حمد کا جھنڈا اس کے سر پہ لہراتا نظر آتا ہے. جو امت ایسے بڑے نبی کو ماننے والی ہو پھر تو ہم تبلیغ میں کوئی تبلیغی جماعت کے ممبر بنانے نہیں آئے ڈیفنس والوں کو، کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ مرد عورت، بھائیو تبلیغ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت, تبلیغ اس کو سیکھنے اور لے کے پھرنے کی محنت. الفاظ کی حفاظت ہوئی قراء کے ذریعے, معانی کی حفاظت ہوئی, الفاظ کے معانی اور صحیح مصداق اس کی حفاظت ہوئی علماء کے ذریعے. اب اس کو اس کا عمل زندہ ہو, اس پر عمل زندہ ہو, یہ ہمارے ذمہ ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. چونکہ عوام کی اکثریت سے, عوام سے معاشرہ بنتا ہے. اگر قرآن ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا معاشرہ اسلامی بن جائے گا, اور قرآن ہمارے باہر نکل جائے گا تو ہمارا معاشرہ شہوانی اور شیطانی بن جائے گا, اور جیسے اس وقت بنا ہوا ہے. عزت, احترام, رشتے ناتوں کا احترام قصہ پارینہ بن گیا. میں حیران ہوں کافر ہو کر بھی کیا اخلاق تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو ان کے خامن ابو سلمہ وہ پہلے چلے گئے تھے, تو ان کے میکے والوں نے ان کو روک لیا, سسرال والوں نے بچہ لے لیا, خیر وہ الگ کہانی ہے. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوں. جب یہ مسجد عائشہ کے پاس پہنچی, جس کا آج نام مسجد عائشہ ہے تنعیم, تو وہاں عثمان بن ابی طلحہ کافر وہاں کھڑے ہوئے. کہیں گے ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینے جا رہی ہوں. کہا اکیلی جاؤ گی؟ کہا کوئی بھی نہیں, میں کس کے ساتھ جاؤں, میرا اللہ وارث. کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. وہیں سے گھر بھی نہیں لوٹ کے اطلاع کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں, وہیں سے اپنے کسی کام کو نکلے ہوئے وہیں سے ان کے رسی اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور چل پڑے. سات راتوں کا سفر ہے, سات راتیں. جب رات ہوتی تو اونٹ کو اتارتے اور خود کسی اونٹ میں چلے جاتے, کہتے ہیں میں سلمہ اپنا سامان اتار لے اور اپنا پردہ پورا کر لے, وہ کافر ہیں. اور پھر جب وہ اپنے پردے میں پوری آ جاتی, سامان چھٹ کر لیتی, پھر آتے اور دوسری طرف منہ کر کے سو جاتے. صبح ہوتی تو اونٹ کو تیار کرتے, پھر ایک اوٹ میں ہو جاتے, کہتے ام سلمہ اپنا سامان بھی رکھ لے, خود بھی بیٹھ جا. وہ سامان رکھتی, بیٹھ جاتی, اپنا پردہ ٹھیک کرتی, پھر آتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے. سات دن سات راتیں کافر ہو کر وہ چلے, اور جب قبا کی بستی پہنچے تو کہنے لگے ام سلمہ اللہ حافظ, تیرا خامن یہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں. کافر ہو کر یہ تقدس تھا. یہ کون ہے عثمان بن ابی طلحہ؟ چابی بردار. ان کے ہاتھ میں چابی تھی, بیت اللہ کی چابی. ایک دفعہ آپ نے ان سے کہا عثمان چابی تو دو, میں ذرا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہا جاؤ جاؤ, بڑا ہے اندر نماز پڑھنے والا. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو چاہوں گا دوں گا. تو کہنے لگے عثمان وہ دن کبھی قریش نہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا مکہ فتح ہو گئے. اب یہ عثمان چھپتے پھر رہے کہ آج میں قتل ہو جاؤں گا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, آج میری خیر نہیں. آپ نے حضرت علی کو بھیجا جاؤ چابی لے کر آؤ. تو جا کر چابی چھین کے لائے, تو آپ نے دروازہ کھولا, نماز پڑھی, پھر باہر نکلے. تو حضرت عباس کہنے گئے یا رسول اللہ اب چابی بھی ہمارے خاندان کو دے دیں, حاجیوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا تو پہلے ہی ہمارے ذمے, بیت اللہ کی چابی بھی آل رسول کو مل جائے. تو آپ خاموش کچھ نہیں بولے. اب نے کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان کو بلانے گئے وہ سمجھے لے بھی اب تو میری گردن اڑے گی. وہ تشریف لائے تو آپ نے کہا عثمان یہ چابی دیکھ رہے ہو, وہ پرانی بات یاد دلائی, وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان یہ چابی دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہ یہ لے تیرے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں, قیامت تک تیری نسل میں رہے گی, نہیں نکلے گی وہ چابی. آج بھی انہی کے بچوں کی نسل میں. تو کافر ہو کر وہ اتنی حیائیں رکھتے تھے. تاہم تو آج مسلمان ہو کر اس حیا سے خالی ہو گئے ہیں. تو معاشرے یہ جتنے نوجوان, ان کے ذمہ کیا ہے؟ قرآن کی زندگی کو اپنے اندر اتارنا, پھر اس کو لے کر پھرنا, اس سے ایک اسلام کی ہوا چلے گی، ایک لہر اٹھے گی اور لوگوں کے اندر، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، دین آئے گا، دین آئے گا. تو بھائی ہمارا کوئی یہ پیغام نہیں کہ آپ لوگ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ، ہمارا یہ پیغام ہے کہ دین پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے اور دین کو لے کر دنیا میں پھرنا بھی ہم پر فرض ہے. اب چونکہ خود مسلمان چھوڑ چکے ہیں لہذا پہلے ان پہ محنت کرنا فرض ہے. اب یہ صرف علماء کے ذمے نہیں، اور صرف خطبہ کے ذمے نہیں، اور صرف قاریوں کے ذمے نہیں، صرف عمل والوں کے ذمے نہیں، ہر کلمہ گو مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ گھر گھر در در جا کر لوگوں سے توبہ کروا کر ان کو اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کی طرف متوجہ کر. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، شیطان قید ہو چکا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے، عرش پہلے آسمان پر ہے. ہم سارے آج توبہ تو کر لیں، اتنی تو نیت کر لو، تھوڑا سا مجمع ہے، اتنی تو نیت کر لو کہ یا اللہ بس آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں. یہ نیت تو سارے کر لو بھائی، کیونکہ اس میں تو میں نے کوئی اپنا مطالبہ تو نہیں رکھا نا کہ آج ہم توبہ کر لیں. یہاں سے اٹھیں توبہ کے جذبے کے ساتھ، یہاں سے اٹھیں تو اللہ سے معافی مانگنے کے جذبے کے ساتھ، اور یہاں سے اٹھیں تو ہر کبیرہ گناہ کو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں کہ یا اللہ بس آج کے بعد یہ قدم تیری نافرمانی پہ نہیں اٹھیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور ہوا فضا سب کچھ گناہوں سے داغدار کر دو اور آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے، اور اللہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنے اور لے کے آ جاؤ پھر بھی معاف، اتنے اور لے کے آ جاؤ پر توبہ کرو، توبہ نہیں کرتے پھر معافی نہیں ہے، توبہ کرو معاف، جتنے مرضی کر لو معاف، لیکن توبہ ہو. بھائی آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر، اس کے سامنے روئیں دھوئیں تو اس کو، اس کا تو عجیب حال ہے جب کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ایسا کرو یہ جو پچھے گناہ کر رہا تھا نا، کرتا چلایا تھا، جو گناہ ہم نے اس کے معاف کر دیے تھے، اب ایسا کرو کہ ان گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں لکھ دی جائیں. تو یہاں تو یہ قصہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گناہ کی وجہ نیکیاں ہی لکھ دو، وہاں تو یہ قصہ ہے. تو بھائی ہم کم از کم توبہ کریں، یہ نیت تو سارے بھائی کرتے ہیں نا، اور پھر اسے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اگر کہیں توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لیں گے پھر معاف، پھر کر لیں گے پھر معاف. کب تک؟ مالم یغر خر، مالم یغر خر، جب تک سانس اکھڑتا نہیں ہے، موت دستک نہیں دیتی، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا. اب چونکہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو لہذا اپنی نسل کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے، اور دنیا کے سارے غیر مسلم اقوام کو بھی یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے، ہمارے ذمے. پچھلی صدیوں میں ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس طرح عالمی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا. آج جتنے کام ہو رہے ہیں ان پر جب غور سے نظر دوڑاتے ہیں تو ان میں بھی کوئی کام اس سطح کا نہیں ہو رہا کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کو سامنے رکھ کر کوشش ہو رہی ہو، اور اس کے لیے جماعتیں بنائی جا رہی ہوں، اور ہر طبقے کے لوگوں کے پاس پہنچا جا رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے، بھائیو ہماری جماعت جنوبی امریکہ گئی تو ایک عرب مجھ سے لپٹ کے ایسا رویا جیسے بچے روتے ہیں. وینزویلا، ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں. مجھ سے کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو ہم مرتد ہو چکے تھے، ہم تمہارا یہ احسان اتار نہیں سکتے، ہم بالکل کفر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور قریب تھا کہ ہم اسلام چھوڑ جاتے. وہ ایک یوں لمبا ملک اس کا کیا نا ایسے لمبا ملک چلی وہ 5000 کلومیٹر لمبا اس کا یوں ایسے چلتا ہے وہ جنوبی ایریا میں یوں پٹی چلتی. اس میں سن 2000 تک 15 لاکھ مسلمان داخل ہوا امیگریشن کے ساتھ. جو ویسے داخل ہوئے وہ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ان 15 لاکھ میں سے سن 2000 میں صرف 1500 باقی تھے مسلمان, باقی سب گم ہو گئے. ان کی نسلیں عیسائی ہو گئی. یہ نہیں کہ ان کو کسی نے عیسائی کیا, وہ گئے دنیا کمانے, دین کا جذبہ تو تھا نہیں, وہاں کی عورتوں سے مکس ہو گئے, وہاں کی عورتوں سے ان کے تعلق بنے, ان کو اپنا تو دین کا جذبہ تھا نہیں, وہاں کی عورتوں کے ساتھ وہ مکس ہوئے. آگے جو اولاد ہوئی ان کو نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے کیا ہے, تو ان کو اولادوں کو بتایا نہیں, خود اپنی دنیا میں پھنسے رہے. اگلی نسل ختم ہو گئی. ارجنٹائن کی ایک فیکٹری میں, عرب کی فیکٹری تھی, ہمارے ساتھیوں نے اذان دی تو وہ مالک رونے لگا. اس نے کہا آج 35 برس کے بعد میں نے اذان کی آواز سنی. 1982 میں ہماری جماعت انگلینڈ میں تھی, ایک آدمی یہیں لاہور کا, یہاں کا, اس کو ہم مسجد میں لائے. کیسے لائے وہ ایک لمبی کہانی ہے. کتنی اس نے ہمیں گالیاں دی, کس نے ہماری نقد بیزتی کی, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہم منت کر کرا کے اس کو مسجد میں لے آئے. جب وہ مسجد میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں آیا. 27 برس میں نہ کوئی نماز, نہ کوئی جمعہ, نہ کوئی عید کا, میں 27 برس کے بعد. اور اللہ کی قربان جائیں, ایمان کیا چیز ہے, جو جس شخص نے 27 برس نہ نماز, نہ روزہ, نہ جمعہ, کہاں حج, کہاں زکات, تو وہ پہلے دن آیا, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن, پھر کہنے لگا لکھو میرے بھی 3 دن, پھر 3 دن لگائے. 3 دن کے بعد ایسا ایمان بیدار ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے 27 برس کی زکات نکالی. اور پھر اس کا میرے پاس خط آیا کہ اب میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی, چلے جائے کہ فرض نماز. تو ایسے پوری داستانیں ہیں بکھری پڑی تبلیغ کے صفحات پر. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمیں کوئی ریونٹ سے فنڈ ملتا ہے کہ جاؤ ڈیفنس والوں کو کٹھا کرو, سب کو تبلیغ میں شامل کر دو, سب سے کوپن بھروا لو اور سب سے سائن کروا لو. نہیں بھائی, مسلمان بنو, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ساری دنیا کو مسلمان بناؤ, کافر سے بھی ہمدردی رکھو, کیونکہ اس کا انجام بڑا خوفناک ہے. اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائیں تو ہمارے بھائی ہیں. نافرمان سے بھی نفرت نہ کرو کہ پتہ نہیں کب توبہ کر لے. جنید جمشید جب پہلی دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے, کراچی میں اجتماع پر, تو جب مجھے پتہ چلا یہ کرتا ہے تو میرے اپنے دل میں بدگمانی ہے. میں نے کہا یہ کہاں چھوڑے گا, یہ کدھر ادھر آئے گا, جس کو اتنا پوجا جا رہا ہو, جس کے چاروں طرف ایسی نافرمانی کی فضا ہو. 6 برس بھی نہیں گزرے, مجھ سے بڑی داڑھی ہو گئی, مجھ سے بڑی پگڑی ہو گئی. تو کسی سے کسی کو حقیر نظروں سے مت دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ڈاکو نے ان کو دیکھا پہاڑ پر سے, تو اس کی نظر پڑی تو اس کا دل میں ندامت ہوئی, تو نے کہا یا اللہ میری توبہ, مجھے معاف کر دے, آج کے بعد کچھ نہیں کروں گا, اور پہاڑ سے اترا, سیدھا پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے یوں دیکھا, اچھا وہ مشہور ڈاکو, تو اس کو نفرت آئی, کہنے لگا حقارت. بہت سی بے دینی دیندار لوگ پھیلا رہے ہیں, معاف کرنا, بہت سی بے دینی دیندار لوگ پھیلا رہے ہیں. کیسے؟ کہ وہ نافرمانوں سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, نافرمانوں کو گری نظروں سے دیکھتے ہیں, ان کو قریب نہیں کرتے. ایک فلمی اداکار کو میں نے دعوت دی, اس نے نقد 3 دن دے دیے جماعت کے لیے, پھر وہ جماعت میں نکلا, پھر میں پیچھے گیا ملنے, مجھ سے کہنے کا آپ کو پتا ہے میں نے کیوں تین دن لکھا ہے؟ میں نے کہا پتا نہیں, میں سمجھا کہے گا تیری فلانی بات کا اثر ہوا. کہنے کا آپ نے بڑی محبت دی پر اس پر تین دن لکھا ہے. ہم گندے مسلمان ہیں پر ہیں تو مسلمان, گندے ہیں نافرمان ہیں پر مسلمان تو ہیں, ہمیں کافر تو نہ سمجھا جائے. کہ صرف تمہاری محبت پر میں نے تین دن دے دی. تو جو طبقہ نمازی ہوتا ہے در مسجد کا عادی ہوتا ہے, تو پھر وہ جو در مسجد سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ ایک نفرت ہوتی, ایک گراوٹ ہوتی. ہم بازوں کو لے آتے ہیں نا گھیر گھار کے مسجد میں, اچھا آج تلسی بھی آ گئے ہو, تو کتوں آ گئے ہو؟ وہ نا جی اگلی باری کوئی نہیں آؤں گا, غلطی ہو گئی. اس طرح یہ ایک مثال دی آپ کو. کریں یہ جو تیرا ساتھی ہے اس کی ساری پچھلی نیکیاں برباد, یہ بھی آج نئے سرے سے شروع کریں. یہ ہے کون میرے بندے کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے والا, یہ ہے کون؟ میرے بھائیو یاد رکھنا, نماز پڑھنا بہت آسان, روزہ رکھنا بہت آسان, حج کرنا, عمرے کرنا, زکات دینا, حلال کمانا, یہ بڑے آسان کام ہیں, پر کسی کو حقارت بھری نظروں سے بچا لینا یہ بڑا مشکل کام ہے. کسی کے عیب نہ دیکھنا بڑا مشکل کام ہے, غیبت نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہر ایک کو نظروں میں رکھنا, نظروں سے گرانا نہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں بڑے بڑے دیندار ایسے پھسل جاتے ہیں جیسے پھسلن میں آدمی وہ کہاں سے کہاں جا کے گرتا ہے. تو کوئی کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو اس کو عزت دو, پتہ نہیں تمہارا خاتمہ کس حال میں. یہ توبہ کر جائے, یہ تکبر میں مارا جائے, اعتبار تو خاتمے کا ہے. تو بھائیو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے, یہ ذہن قرآن بناتا ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام پہنچانے کے لیے. تو سوچو تو صحیح کون پہنچائے گا, کس کے ذمے لگائیں؟ آپ کہو جی ہمارے تو ذمے کوئی نہیں, تو اگر جس کے ذمے ہے وہ بتا دو. مرد کہیں ہمارے ذمے نہیں, عورتیں کہیں ہمارے ذمے نہیں, جوان کہیں ہمارے ذمے نہیں, ہے کس کے ذمے؟ یہ قرآن آیا کیوں تھا؟ صرف اتنا تو ہے نہیں کہ صرف رمضان کی تراویح میں سن لیا جائے, یہ تو زندگی کا سبق دیتا ہے. تو اس لیے بھائی جو ہم سے کوتاہیاں ہوں اس پہ آج ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں. و یا رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اس میں تو اللہ ویسی مہربانی اللہ کی بڑھ جاتی ہے، پہلے ہی بڑی ہوئی ہے اور زیادہ سخاوت بڑھ جاتی ہے. پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، توبہ کرنے والے آ جاؤ، مانگنے والے آ جاؤ، مغفرت چاہنے والے آ جاؤ. تو بھائی ہم سارے آج اس مبارک رات میں توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت لگایا جائے. ہم بھی آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں، اپنی ذمہ داری اور ضرورت سمجھ کے آئے بھائی. کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بن کے نہیں آئے، کوئی ان کے نمائندے بن کے نہیں آئے. ہمارا تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ اعزاز کی بات ہے، نہ یہ منصب اور مرتبے کی بات ہے. یہ ایک جہد اور کوشش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا ہے، اس کے مردوں کو بھی، اس کی عورتوں کو بھی. عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین آئے، مردوں کے ذریعے سے مردوں میں دین آئے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. 6 بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچائی ہے. ناروے میں جہاں اینڈ آف دی ورلڈ کی تختی لگی ہوئی ہے، وہاں اذانیں دیں ہمارے ساتھیوں نے جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں اتنے لمبے چوڑے نظام میں آواز لگوا دی ہے، اور جب دعوت کی آواز لگتی ہے تو برائی بڑھتی ہے. ایک دفعہ برائی بڑھتی ہے اور شیطانی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں، اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے ہو یہ تو برائی اور بڑھ گئی. وہ بڑھتی ہے ختم ہونے کے لیے، وہ بڑھتی ہے مٹ جانے کے لیے. تو یہ برائی بڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ نیکی کا گراف بھی بلند ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں دیکھو اکثر نوجوان ہیں جو صفوں میں نظر آ رہے ہیں، نمازوں کی طرف آنے والے اکثر نوجوان ہیں. باہر چلے جاؤ، رات ہی مجھے ہالینڈ کے دو نوجوان ملے وہاں، تو وہ چلا چلا لگایا اور کہا جی اب ہم یہ ادھر ابراہیم مسجد میں، تو کہا اب ہم یہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہالینڈ سے 20 سال عمر، 21 سال عمر اور یہاں دینی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بھی ایک فضا بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے لندن میں بیان کیا مستورات میں، 5,500 عورتوں میں مجھے ایک عورت بغیر برقعے کے نظر نہیں آئی. لندن کے اندر جہاں عورت کپڑے اتار رہی ہے، وہاں ایک عورت، چونکہ ایسا ہوا کہ میں لیٹ آیا بیان کرنے کے لیے تو مستورات داخل ہو رہی تھی، تو ایک عورت نہیں دیکھی جو بغیر برقعے کے ہو. اور جب میں بیان کر کے نکلا تو ساتھ مستورات بھی نکل رہی ہیں، تو کوئی ایک خاتون میں نے نہیں دیکھی جو بغیر برقعے کے ہو. تو چھوٹا انقلاب نہیں ہے، چھوٹا انقلاب نہیں ہے کہ یورپ کی سرزمین پر یوں پورے کے پورا برقعے میں، یہاں کی عورت کہتی ہو چہرہ چھپانا تو کوئی ضروری کوئی نہیں، اور وہاں کی عورت اپنے ہاتھ بھی نہ ظاہر کر رہی اور ہاتھ پر بھی دستانے چڑھ جائیں، پاؤں پہ جرابیں چڑھ جائیں، یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں. تو ٹورانٹو میں بیان کیا مستورات میں، ایک عورت بغیر پردے کے میں نے نہیں دیکھی، ایک عورت. 250-300 عورتیں وہاں بھی جمع تھیں، ایک خاتون میری نظر سے نہیں گزری جو بغیر پردے کے آ گئی ہو. تو بھائیو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں اور پھر اور کانگو میں، افریقہ کے جنگلات ہیں جہاں بونے رہتے ہیں، بونے جن کے قد 2.5-3 فٹ سے اوپر نہیں ہے، جب سے سورج چمک رہا ہے وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہیں. 2 سال پہلے مالی کے مسلمانوں کی جماعت کانگو گئی، کیونکہ ہمارے تو یہاں ویسی کوئی نہیں، آمد رفت کوئی نہیں ہے. تو کانگو گئی، تو کانگو سے مقامی آدمیوں کو لے کر جنگل میں گئی، اور جنگل میں جا کر انہوں نے بونوں کو اکٹھا کر کے ان کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے بات کی، تو 127 بونے پہلی دفعہ مسلمان، اور وہ ننگے رہتے ہیں، عورتیں مرد ننگ دھڑنگ. بڑے پہلوان کا قد 3 فٹ ہوتا ہے، 3 فٹ، ورنہ 2.5-3 اور کانٹا چبھنے سے لے کر سانپ کے ڈسے کا علاج جنگل سے کرتے ہیں، اور کوئی چیز بازار شہر سے نہیں لیتے، ساری غذا جنگل کی، سارا علاج جنگل کا، کپڑے کے محتاج نہیں، ننگے رہتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی. بلکہ جب وہ 127 مسلمان ہو گئے ان کو پھر کپڑے پہنائے تو وہ بےچارے مصیبت میں بھائی یہ کیا کر دیے, کوئی ایسا کرے کوئی ایسا کرے, بھائی یہ کہاں پھنسا دیا تم لوگوں نے اچھے خاصے, ہم تو آزاد کر رہے تھے. پھر پچھلے سال تک ان کی تعداد 3000 ہو چکی, 3000 مسلمان ہو چکے, اور پچھلے سال کے حج میں ایک بونو کا سردار حج کرنے کے لیے آیا. وہاں کے بعض علماء تبلیغ والوں پر بڑے اعتراض کرتے ہیں, جیسے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں, کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں, اس کی تعریف بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی باتیں چلتی ہیں. تو پھر ان علماء کو اس بونے سردار کی ملاقات کروائی کہ یہ کانگو سے آئے ہیں مسلم, تو وہ ان کا بھائی ہمارے سارے اعتراض ختم ہو گئے, آج تک جب سے کلمہ توحید بلند ہوا ہے کانگو کے جنگل میں کوئی نہیں پہنچا تھا, اللہ نے اس کام کو ذریعہ بنایا اور ہم بھی نہیں گئے. یعنی وہ پاکستان سے جمع مالی کے افریقہ وہ گئے اور آگے سے لوگ لے کر گئے, اور اب وہ 3000, تو یہ جو اس حج میں میں تھا تو کیمرون کے ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی, وہ خود اس جماعت میں گئے, جو پہلی جماعت وہ خود لے کر گئے تھے مالی کیمرون کے ملے ہوئے. پھر اس کے بعد اس حج میں پتہ چلا کہ وہ 3000 ہو چکے ہیں, اب آگے وہ کتنے ہو چکے ہیں اللہ ہی جانے. لیکن میرے بھائیو آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کلمہ توحید پہنچ جاتا. یہ جو دیکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے نا, بستر اٹھائے پھر رہے, کچھ آتا جاتا نہیں. ڈیفنس والوں نے کہا ہماری مسجدوں میں لٹا کرو, ہماری مسجدیں خراب کرتے. اچھا بھائی آپ کی مسجدیں قالین سلامت رہیں, ہم نہیں خراب کرتے, چلو ٹھیک ہے. ناچ گانے سے تو ڈیفنس کی فضا خراب ہوئی نہیں, اور جماعتیں مسجد میں ٹھہریں گی تو ڈیفنس خراب ہو جائے گا. چونکہ فرض کعبہ برف عزت کجا ماند مسلمانی, کس کے سامنے روئیں اور کیا کیا روئیں, کہاں تک سنائیں اور کوئی کب تک سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نظر آتا ہے ایسے بستر اٹھائے پھر رہے, بیکار لوگ, آتا جاتا کچھ ہے نہیں, اور ایک ہی بات رٹا لگاتے رہتے ہیں, ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. بھائی ہمارا موضوع تو سمجھو کہ ہم کہتے کیا ہیں, ہم تو کوئی علم کی محفل سجانی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے مجھے یہاں بٹھاؤ, میں 360 دن میں آپ کو نئے سے نیا بیان سناؤں گا, روز نیا بیان سناؤں گا, مطالعہ بھی کوئی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ ہم کو اپنے علم کا روب نہیں جگا رہے آپ کے سامنے, ایک ہی بات روزانہ ایک صاحب مجھ سے ملے گا. آج کوئی بیان زوردار نہیں ہوا, جو میں نے جمعے کے بعد کیا نا, وہ یہ خطیبوں نے مزاج خراب کر دیا نا, ہو رہی ہو تو وہ کہتے بھائی بڑا بیان, آج مولوی بڑا گجیا ہے. ابھی ہمیں تو گجنا نہیں آتا, ہم کیا کریں. اب یوں چلتے چلتے مجھے کسی صاحب نے کہا, وہ مزاج ہی خراب ہو گئے. میں کسی کو بات سمجھا, ہم تو بھائی بات سمجھانے کی کوشش کر, لہٰذا ہم تو ایک ہی بات کہو بھائیو, اللہ کی مان لو, اللہ کے نبی کی مان لو, اللہ کی مان لو, اللہ کے نبی کی مان لو. اس پر ہم خود آ رہے ہیں, اوروں کو لا رہے ہیں. روز ایک بات کرتا, یہ پیپسی والے روز نہیں کہتے پیپسی, ان کو تو آپ نے کبھی کہا نہیں, روز ایک ہی بات. ان کو کیوں نہیں جا کے بولتے ہو 35 کروڑ روپیہ کا بجٹ ہے پیپسی والوں کا صرف پاکستان میں اشتہار دینے کا. تو یہ آخری معاہدہ جو جنید جمشید کے ساتھ کر رہے تھے, اللہ نے جس پر اس کو توبہ کی توفیق دی, 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر رہے تھے اس کو, 2.5 کروڑ روپے کی, کہ لے لو اور ہمارا سائن کر لو. لبنان کی کوئی لڑکی تھی, اس کے ساتھ مل کے گانا گانا تھا. روز پہ ادھر دیکھو پیپسی کے اشتہار, کبھی سعید انور کے ہاتھ میں پیپسی, کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی, کبھی انضمام کے ہاتھ میں پیپسی. پاگل ہے, سارے جہان کو پتا ہے پیپسی ہے, سارے جان کو نہیں پتا پیپسی ہے, تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں پیپسی. ہمیں کہتے ہیں ایک ہی بات سناتے ہیں. وہ کرو تو آگے چلے, وہ تو سانو پتا کوئی ہور سناؤ, وہ خدا کے بندے وہ تو کر تو لو, پھر اگلی سنائے. سنانے کو بہت ہے انشاءاللہ, پر پہلے جو سنا اس کو تو کرو. جب کسی چیز پر لانا ہوتا ہے تو اسی کو بار بار کہنا ہوتا ہے. پیپسی والے کیا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے, لہٰذا وہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں, کروڑوں روپے اس پہ لگا رہے ہیں. کوکا کولا والے ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں, ہم نے مارکیٹ کو چھیننا ہے. انہوں نے ابرار کو 1 کروڑ روپے دے دیا, چل بھائی تو ہماری طرف سے گا. اب وہ لگا ہوا ہے کوکا کولا پکڑ کے کبھی یوں نظر آتا ہے کبھی یوں نظر آتا ہے تو سب کو پتہ نہیں کہ کوک بھی ہے. تو یہ کیوں ٹی وی پہ اشتہار, اخباروں میں اشتہار, بڑے بڑے اشتہار, رسالوں میں اشتہار, سڑکوں پہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری نفسیات کو ہٹ کرتے ہیں, پیپسی پیپسی پیپسی, یہاں تک کہ بچہ بچہ کا. اور وہی پیسہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہم بھی بھائی, ہم اشتہاری کمپنی ہیں تبلیغ جن, کہ ہم اس بات کو وجود دینا چاہتے ہیں کہ ہر مرد عورت کی اندر کی فریاد بن جائے, بس مجھے اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ مر مٹنا ہے, مجھے اور کچھ نہیں کرنا, مجھے اللہ کو راضی کرنا اور مجھے کچھ نہیں دیکھنا, مجھے اللہ کا رسول کی خوشنودی چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت ہندا جب پتا چلا نا کہ حضور شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں, تو وہ بھاگی. عمرو بن جموح کی بیوی ہندا, ایک ہندا ہے ابو سفیان کی بیوی, ہندا ہے عمرو بن جموح کی بیوی, تو وہ کہنے کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ, پر یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ دوسرا کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ, یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ ایک نے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ پڑھو, یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ اور وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, جب تک آنکھیں دیکھ نہ لیں مجھے قرار نہ آئے گا. خامن کی شہادت, بیٹے کی شہادت, بھائی کی شہادت, اس عورت کے پلے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ بیٹا بھی گیا, خامن کی بھائی بھی گیا, پیچھے اس کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ کون سا سہارا آسرا ہے؟ نہیں نہیں, مجھے بتاؤ حضور کا, حضور کا. ان کا صحیح سلامت ہے, کہیں جب تک دیکھوں گی نہیں چین نہ آئے گا. واقعی گئی تو وہ آپ تشریف لا رہے تھے, آپ کے سامنے ایسے بیٹھ گئی اور آپ کے کرتے کا دامن تھام لیا, یوں پکڑ لیا, ایسے پکڑ لیا. یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, جب آپ موجود ہیں تو کوئی دکھ دکھ نہیں, کوئی غم غم نہیں ہے, بس آپ کا وجود ساری مصیبتوں کو ختم کر دے. تو اللہ اس کے رسول کی خوشنود کے سوا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہ رہے. اپنی اولاد کو ایسے تعمیر کرو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے غلام بنے, پھر جو مرضی بنا دو, ڈاکٹر انجینئر تاجر, ہم کو اس سے روک رہے ہیں. میرے بھائیو, اس لیے ہم بار 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 ایک ہی چیز پہ ضرب لگا رہے ہیں, ایک ہی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, جو کاو سے نکل گئی, ہاتھ سے نکل گیا, پنچھی اڑ گیا. تو بھائی ان مبارک راتوں میں عہد کرو کہ یا اللہ بس تیری مان کے چلیں, ٹھیک ہے نا بھائی, تیرے نبی کی مان کے چلیں. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے, یہ گھر بیٹھنے کی چیز نہیں ہے. یاد رکھنا, اللہ کی راہ میں پھرنے والا اور گھر بیٹھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ ذمہ داری ہمیں تبلیغی جماعت دیتی, اللہ کی قسم ہم ایک دن بھی نہ دیتے. یہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے دی ہے, ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. یہ ذمہ داری اوپر سے آئی ہے, اس لیے ہم اس کو نبھانے پر مجبور ہیں. ساری دنیا کا باطل وہ ہماری نسل کو برباد کرنے پر ہے, انہیں شراب پہ لگا رہا ہے, انہیں موسیقی پہ لگا رہا ہے, انہیں ناچ گانے پہ لگا رہا ہے, اور مرد عورت کے درمیان سے حجاب کو نکال رہا ہے. مخلوط زندگی کی دعوت دے رہا ہے, اس کو زندگی کی معراج بتا رہا ہے. زندگیاں برباد ہو گئیں, کاغذ کے پھولوں میں ہمیں بہار دکھائی گئی, پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں چمن دکھایا گیا. ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں یہ کہا گیا یہی باغ ہے, یہ پلاسٹک کے درخت یہی باغ ہیں, یہ کاغذ کے پھول یہی پھول ہیں, اصلی نہیں یہی. تو اسی میں پروان چڑھے, نہ حقیقی بہار کا پتہ چلا, نہ حقیقی چمن کے راستے کا پتہ چلا, نہ اصل خوشبو سے آشنا ہوئے. کاغذ کے پھولوں میں اور پلاسٹک کے درختوں میں گم ہو کر انہیں کوئی بہار سمجھا, انہیں کو باغ سمجھا, ہم تو اجڑ گئے. اس لیے بھائی, لوٹ پیچھے کی طرف, اے گردش ایام, تو پیچھے لوٹو, پیچھے لوٹو. زمانے کی ترقی یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں اور سڑکیں پکی اور ڈیفنس کے بنگلے پکے اور اوپر سے جہاز گزریں. نہیں نہیں, انسان کیسا ہے؟ کیا ماؤں کے لیے اولاد ٹھنڈک کا ذریعہ ہے؟ کیا خاند اپنی بیویوں کے حق میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ کیا بیوی اپنے خاندوں کے حق میں خیانت تو نہیں کر رہی؟ کیا بھائی بھائی سے دغا تو نہیں کر رہا؟ کیا تاجر گاہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ کیا حاکم محکوم پہ ظلم تو نہیں کر رہا؟ زندگی تو اس چیز کا نام ہے. کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو کوئی آنکھ تو گندی اس پہ نہیں پڑ رہی. اس کا نام زندگی ہے. زندگی احساسات کا نام ہے, نہ کہ ان بسوں اور گاڑیوں کا نام. وہ زندگی تو مٹ چکی ہے. بھائیو اس کو زندہ کرو. حبیب بن عمیر جو تھے نا, وہ روم کی قید میں آ گئے. انہوں نے کہا اس کو عیسائی بناؤ تو کام بڑا چلے گا. اب عیسائی کافر بنانے کا طریقہ کیا؟ پیسہ, حکومت, عورت, تین چیزیں. تو وہ رومی کہنے لگا بے اگر تو عیسائی بن جائے نا تو میں تمہیں آدھی جاگیر بھی دے دوں گا, بیٹی بھی دے دوں گا. وہ کہنے لگے یہ تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. بڑے جتن کی وہ نہیں مانے. تو اس نے کیا کیا, ایک گھر میں ان کو بند کر دیا, شراب بھی رکھ دی اور سور کا گوشت بھی پکا کے رکھ, اور اپنی لڑکی سے کہا جاؤ اس کو برائی کی دعوت دو, جب یہ اس گناہ پہ آئے گا تو پھر مذہب بھی چھوڑے گا. پہلے موسیقی آتی ہے, پھر اس کے ساتھ زنا آتا ہے, پھر اس کے ساتھ بے حیائی آتی ہے, پھر اس کے ساتھ ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. کہ حضور نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے چلتے ہیں, جب بے حیائی آتی ہے تو ایمان اپنی چادر جھاڑ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. جس معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے وہاں سے ایمان چپ کر کے اٹھ کے چل جاتا ہے. تو یہ شیطان کو, شیطان کی ترتیب ہے کسی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے. ان کو ڈھول پہ نچائے گا, تبلے پہ نچائے گا, پھر موسیقی کے تانوں میں فحاشی کی تانیں چھپی ہوئی ہیں, پھر آہستہ 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 ان کو بدکاری کی طرف لے جائے. انہوں نے کہا اس کو برائی کراؤ, سب کچھ کرے گا. تین دن تین رات وہ لڑکی ان کو دعوت دیتی ہے, اور تین دن تین رات میں اس نوجوان کی آنکھ یہاں سے یہاں نہیں گئی. آنکھ بے حیا نہ ہو تو دل کیسے بے حیا ہو؟ پہلے آنکھ بے حیا ہوتی ہے پھر دل بے حیا ہوتا ہے, پہلے آنکھ آوارہ ہوتی پھر دل آوارہ ہوتا ہے. جب تین دن تین رات گزر گئے اور انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, نہ کھایا نہ پیا, آخر وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے, تجھے مجھ سے روکتا کون ہے, کون ہے تمہیں روکنے والا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے وہ ذات روکنے والی ہے جس کے لیے اندھیرا اجالا برابر ہے, جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, مجھے اپنے رب سے حیا ہے, ورنہ آج میرے اوپر حلال ہو چکا ہے کہ میں شراب بھی پی لوں اور گوشت بھی کھا لوں. تین دن کا فاقہ ہے, پیاس ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو نہیں مرنا چاہیے, میں تیرے تقدس کو سلام کرتی ہوں, میں تیرے تقدس کو سلام کرتی ہوں, تیرے جیسے کو نہیں مرنا چاہیے. باہر نکل کے بادشاہ سے کہنے لگی الا این ارسلتنی الا حجر او حدید لا یاکل لا ینظر, تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ وہ پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے, تو گمراہ کہاں سے کروں؟ پھر اگلی رات آئی, دروازہ کھول, ایک تو ایک برتن تھا اس میں کھانا, ایک تھیلی اس میں پیسے, کہ یہ پیسے ہیں یہ کھانا ہے, اس ستارے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھو اور چلتے رہو, دن میں چھپ جانا رات کو چلتے رہنا, ایک دن عراق پہنچ جاؤ گے. یہ تقدس اس امت کا کی ایک پہچان تھی نا, اس کی ایک عظمت کی دلیل تھی. وہ مبارک زندگی اللہ زندہ کر دے. تو اب بتاؤ بھائی کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو سیکھنی پڑے گی نا بھائی, بن سیکھے تو یہ سودا نہیں آتا نا, سیکھنے کا سودا ہے. اب آپ نام دے دو پھر ہم دعا کرا دیتے ہیں. انشاءاللہ کل بھی یہی ہیں, کل بھی عشاء کے بعد بیان ہوگا. مالک اور خالق مولا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.